بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں سلف صالحین کے مفہوم سے درس جاری ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان پہ بات ہو رہی تھی، توحید اسماء و صفات پر پہنچے تھے اور بعض صفات کا بیان ہم کر رہے تھے. آج کے درس میں کوشش کرتا ہوں کہ دو تین جتنی صفات باقی ہیں ان پہ بات کروں، جو اور شاید آج کے درس میں یا شاید اگلا درس اسماء و صفات پر آخری ہوگا انشاءاللہ. اور اس طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان کا جو اہم مسائل ہیں وہ ہم بیان کر لیں گے انشاءاللہ. آج کے درس میں سب سے پہلے صفت ہے، صفت رؤیت اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ کا دیکھنا، اللہ تعالیٰ کا دیدار. قیامت کے دن کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا یا نہیں ہوگا. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اور مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے. اور اس کی دلیل نمبر ایک ارشاد باری تعالیٰ ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، جس دن چہرے چمک رہے ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. تو اس آیت میں واضح الفاظ ہیں کہ بعض ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے. جی ہاں، یہ سورۃ القیامہ آیت نمبر 22 اور 23. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، سورۃ یونس آیت نمبر 26 میں، جن لوگوں نے احسان کیا، اچھے لوگ تھے، دنیا میں اچھائیں کرتے رہے ہیں، ان کے لیے حسنہ ہے، اچھائی ہے قیامت کے دن، وزیادہ، اور اس اچھائی کا بدلہ اچھائی ہے، اور اس سے اور بھی زیادہ اچھی، جو اس سے بھی زیادہ اچھی ہے. سیدنا بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہما وعنہم اجمعین، وہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے متعلق، ان الحسنہ الجنہ، کہ جو حسنہ اس آیت کریمہ میں یہ جنت ہے. وان الزیادہ النظر الى وجه اللہ، اور جو زیادہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی چہرے کا دیدار. اور یہ کتاب السنہ عبداللہ بن احمد بن حنبل نے اس اثر کو بیان کیا ہے. اور امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب بیان کیا ہے، باب باندھا ہے، باب ذکر بیان ان رؤیت اللہ یختص بها اولیاء یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، ان کے لیے خاص ہے. جو اللہ تعالیٰ کے مومن ہیں وہ دیکھیں گے، اور جو اللہ کے دشمن ہیں، بدکار لوگ ہیں یا کافر ہیں، وہ نہیں دیکھ سکیں گے. اور تیسری دلیل ارشاد باری تعالیٰ، کلا انہم عن ربهم یومئذ لمحجوبون، سورۃ مطففین آیت نمبر 15، ہرگز نہیں، بے شک یہ لوگ اپنے رب سے اس دن اوڑ میں ہوں گے. ایک اوڑ ہوگی، ایک دیوار ہوگی، ایک پردہ ہوگا، وہ اپنے رب کو نہیں دیکھ سکیں گے. جس کا مطلب یہ ہے کہ بعض ایسے لوگ ہوں گے جو دیکھیں گے. اور احادیث میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بعض لوگوں نے سوال کیا، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے قیامت کے دن، کیا ہم دیدار کریں گے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر، کیا تم لوگوں کو شک ہے کہ چودھویں کا چاند کو اگر دیکھا جائے وہ کسی کو نظر نہیں آتا؟ قالوا لا یا رسول اللہ، انہوں نے عرض کی جواب دیا کہ حضرت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں ہو سکتا، چودھویں کا چاند ہو اور دیکھنے والے کی آنکھیں بھی ہو، دیکھ بھی سکتا ہو اور اس کو چاند نظر نہ آئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هل تضامون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب، کیا تم لوگ دن میں سورج کو نہیں دیکھتے اگر بادل نہ ہو؟ قالوا لا، تو انہوں نے عرض کیا نہیں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. قال فإنكم ترونه كذلك، تو نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اللہ تعالیٰ کو ویسے ہی دیکھو گے جیسے کہ رات کو چودھویں کے چاند کو دیکھتے ہو اور دن کو سورج کو دیکھتے ہو. یعنی کوئی شک و شبہ ہے؟ کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اسے بخاری مسلم نے روایت کیا. دوسری روایت میں، صحیح بخاری کی دوسری روایت میں، ایک مرتبہ سیدنا جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ زیادہ یعنی مشہور حدیث ہے، یہ جو ہے بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف دیکھا تو چودھویں کا چاند تھا، چودھویں کی رات ہی چودھویں کا چاند تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرض قبر لیلۃ اربعۃ عشرہ، فقال، فرمایا، انکم سترون ربکم عیانا، بے شک تم لوگ اپنے رب کو دیکھو گے عیانا، اپنی آنکھوں سے، کما ترون ہذا، جس طرح تم اسے دیکھتے ہو، چاند طرف اشارہ کرتے ہوئے، لا تضامون فی رؤیتہ، کوئی شک و شبہ نہیں اس کو دیکھنے میں، یا کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس کے دیکھنے میں. فإن استطعتم، اگر تم یہ کر سکو، تمہیں استطاعت ہو، تمہیں یہ طاقت ہو، اللہ تغلبوا علی صلاۃ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، اگر تمہاری استطاعت میں یہ ہے کہ تم نماز سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے کے بعد پڑھ سکو تو ضرور پڑھو. یعنی اللہ تعالیٰ کے عبادات میں رواں دھواں رہو، تم نے رب کو بھی کبھی منہ دکھانا ہے اپنا، تم نے دیکھنا بھی ہے اپنے رب کو. اور تیسری دلیل صحیح مسلم کی روایت میں، سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا تمہیں کوئی چیز چاہیے؟ جنتیوں سے اللہ تعالیٰ گفتگو کر رہے ہیں. اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے اللہ کی قسم. اگر جنت میں اور کچھ بھی نہ ہو، صرف یہی کچھ ہو کہ اللہ تعالیٰ کلام فرمائیں گے، اللہ کی قسم یہی کافی ہے کہ رب ذو الجلال سبحان اللہ پورے کائنات کا مالک ہے، جنتیوں سے گفتگو کرتے ہوئے سواگت، اے میرے بندے، تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنا دے، حاضرین و سامعین کو، سب مسلمانوں کو توفیق دے کہ وہ ایسے عمل کریں، ایسے نیک و صالح عمل کریں کہ وہ جنت فردوس کے وارث بن جائیں. کیا تمہیں اور زیادہ چیز چاہیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے، فیقولون الم تبیض وجوہنا، اے اللہ تعالیٰ کیا اتنا کافی نہیں کہ ہمارے چہرے تو نے سفید کر دیے؟ یعنی ہمیں جہنم سے چھٹکارا ملے یہی کافی ہے. الم تدخلنا الجنہ، کہ ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا؟ وہ تنجینا من النار، وہ ہمیں جہنم سے چھٹکارا نہیں دلوا دیا؟ قال فیکشف الحجاب، جب جنت یہ عرض کریں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے تو حجاب ہٹ جائے گا. فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى ربهم عز وجل، جب وہ رب کا دیدار کریں گے تو اس سے بڑی کوئی بھی نعمت نہیں ان کو ملے گی کہ وہ اپنے رب کا دیدار کریں. جنت میں کتنی نعمتیں ہیں؟ سارے کے سارے ایک طرف، اور رب کا ایک دیدار ایک طرف. وہ یہ یاد رکھیں کہ جنتی جو ہے، جنتی سب سے کم درجے کا جنتی کے پاس جو مال و متاع ہوگا وہ کتنا ہے؟ وہ دنیا کے بادشاہوں کے 10 گنا. یہ پوری دنیا کے بادشاہ جو ہے جتنا بھی سونا ہے, جتنا بھی چاندی ہے, جتنا بھی ہیرے ہیں, جتنا بھی موتی ہیں, جتنا بھی ڈائمنڈز ہیں, جتنا بھی اس دنیا میں مال و دولت ہے, اس کو 10 پہ ملٹیپلائی کریں, یہ کم سے کم جنتی کا ورثہ ہے, یہ کم سے کم جنتی کی ملکیت ہے. اور سب سے بڑے جنتی کا کیا حال ہے؟ اللہ علیہ. اور اس سب سے جو بڑا جو ہے الحمدللہ مبارک علیکم, ان سب سے بڑا جو ہے یعنی دنیا کی 10 گنا نعمتیں ایک طرف, جنت کی ساری نعمتیں ایک طرف, اور اپنے رب کا ایک دیدار ایک طرف, وہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم تیرا دیدار کر سکے جنت میں. اب بعض لوگوں نے وہ غلط فہمیاں بیان کرتے ہیں, جو لوگ کہتے ہیں کہ دیدار نہیں ہوگا قیامت کے دن, دیدار نہیں ہوگا, جو نفات ہیں, جو نفی کرتے ہیں صفات کی, یہ جہمی ہیں, معتزلی ہیں, اشعری ہیں, اور خاص اشعری میں زیادہ آج کل کے دور میں بھی ان کے یہ بعض غلط فہمیاں موجود ہیں, وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا جا سکتا. ان کی پہلی دلیل یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان بیان کرتے ہیں سورۃ الانعام آیت نمبر 103 میں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر, اسے کوئی نگاہ ادراک, اس کی کوئی نگاہ ادراک نہیں کر سکتی, اور وہی لوگوں کی نگاہوں کا ادراک کرتا ہے, اور وہ باریک بینیوں کا بھی خبر رکھتا ہے. سبحان اللہ, دیکھیں ایک آیت ہے, کتنی ایک جملہ ہے, لیکن جملے میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے. ادراک اور رؤیہ میں فرق ذرا سمجھے عربی زبان میں. ادراک کا مطلب ہے مکمل احاطہ, اس موبائل کو مجھے ادراک ہے, میں جانتا ہوں کہ یہ کیا ہے آگے سے پیچھے ہر طرف سے, لیکن کیا سورج کا چاند کا میں نے ادراک کیا ہے, یہ صرف دیکھا ہے؟ دیکھا ہے سورج کا ادراک کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا, مخلوق میں سے ہم نہیں کر سکتے کہ سورج کا ادراک ہے. مکمل علم سورج کے بارے میں, مکمل احاطہ, انسان یہ جان چکا ہے کہ کتنی اس کی کتنی چوڑائی ہے, کتنا دور ہے, کتنی اس کی گرمی ہے, کہ کیا وہ چین ریئیکشن جو ہو رہا ہے وہ کیا ہو, اتنے انسان کو علم ہو چکا ہے, لیکن پھر بھی مکمل علم ہے اس کو. جیسے میرے جیب میں یہ پین ہے, یہ کیسے لکھتا ہے, کس سے بنا ہے, کیا کیا چیز, جیسے یہ مجھے علم ہے, کیا سورج کے تعلق سے اتنا مجھے علم ہے. تو یہ رؤیہ ہے, یہ ادراک ہے, اور وہ رؤیہ ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر جو نفی کی ہے لا تدرکہ الابصار, دیکھنے کی نفی کی ہے یا دوسری چیز کی نفی کی ہے؟ یہ دوسری چیز ہے. کس چیز کی نفی کی ہے؟ ادراک کی نفی کی ہے. ادراک مطلب مکمل احاطہ, مکمل علم. اگر سورج مخلوق ہے ہمیں مکمل علم نہیں کہ کیسا ہے, کیا اللہ تعالیٰ کا کوئی علم رکھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کیسا ہے؟ تو یہاں پر جو نفی ہے ادراک کی نفی ہے, نہ کہ ادراک کی نفی ہے, نہ کہ رؤیا کی, دیکھنے کی نفی نہیں ہے. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے ابن القیم رحمۃ اللہ کے بڑا پیارا جواب ہے, وہ فرماتے ہیں والاستدلال بهذا اعجب, یہ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ لوگوں نے اس کو دلیل کیسے بنایا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوگا. کیونکہ اس آیت میں تو دلیل ہے ہی نہیں, بلکہ یہ آیت ان پر دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوگا, یہی آیت ان پر دلیل ہے. اور یہاں پر ایک قاعدہ شاہ سمجھتے ہیں, بڑا پیارا قاعدہ ہے, وہ فرماتے ہیں اگر آپ کا مخالف کوئی بھی دلیل لے کے آئے قرآن سے یا سنت سے حق قول کو غلط ثابت کرنے کی، تو اسی کی دلیل کے اندر اس کا جواب ہے، اس کی ذرا ڈھونڈنا چاہیے بس، جو دلیل وہ بیان کر رہا ہے غلط فہمی ہے، قرآن اور حدیث میں صحیح حدیث میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے، جو وہ بیان کر رہا ہے وہ اسی موضوع کے تعلق سے جہاں پر جس کی وجہ سے کنفلکٹ ہوا ہے، جھگڑا جو چل رہا ہے، تو اسی روایت میں اسی دلیل میں ہی اس کا جواب ہے، تو آپ دوسرے دل نہ بیان کرنا، اسی دل کو پکڑ کے اس کے سر پہ مار رہا ہے، جیسے کہتے ہیں کہ لوہا جب گرم ہوتا ہے تو اس کو موڑنا بہت آسان ہوتا ہے، اس نے آپ کو جو دلیل پیش کی ہے تو وہی دلیل اس کے لیے پیش کرو۔ تو اس آیت میں اللہ تعالی نے مدح کرتے ہوئے بیان کیا ہے، کیونکہ عدم محض کبھی بھی کمال نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ ہیں، اور ہر مدح کی صفت، ہر حمد و ثنا صفت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تو جب اللہ تعالیٰ مدح کرتا ہے تو اس کی کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے، دیکھنے سے منع نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ ادراک سے منع کیا ہے۔ اور یہ جو آیت ہے دنیا میں کہ کوئی شخص دنیا میں دیکھ سکتا اللہ تعالیٰ کو، نہیں دیکھ سکتا، تو بصر جو ہے اس کا دنیا سے تعلق ہے، تو دنیا میں کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتا، بعض صوفی کو نزدیک تو جو کچھ بھی کہتے رہے وہ اللہ تعالیٰ کا بھی دیدار کرتے ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیدار کرتے ہیں، خواب نہیں حقیقتاً، اللہ تعالیٰ رحم کرے، تو دنیا میں کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتا، بلکہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، اور یہ دوسری غلط فہمی ہے ان کی، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کلام کر رہے ہیں، کلیم اللہ ہے، تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ جب اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں تو میں دیکھنا چاہتا ہوں، تڑپ ہوتی ہے، ایک محبت ہے، بعض اوقات انسان جب محبت میں مطلب رواں دواں رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، تو اس وقت شوق پیدا ہوتا ہے، اور جب براہ راست بات ہوتی ہے کلیم اللہ ہے موسیٰ علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کی کہ اللہ تعالیٰ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال لن ترانی، مجھے کبھی دیکھو گے نہیں، کیوں، وجہ کیا، کیونکہ دنیا میں کوئی اللہ تعالیٰ کو دیکھ ہی نہیں سکتا، دنیا کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہو، آخرت کی وہ جو وصف ہے اس انسان کا وہ دنیا والا نہیں، دنیا میں انسان دیکھتا ہے آخرت میں بھی دیکھتا ہے، دنیا میں مجھے نہیں پتا دیوار کے پیچھے کیا ہے، آخرت میں انسان اپنی پوری ملکیت دیکھے گا ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے، جنم جتنی ملکیت ہے، خیمے میں جتنی بھی ہیں اس کے، یا قوت کے خیمے جتنی بھی ہیں، سونے کے گھر جتنی بھی ہیں، ایک کونے میں بیٹھے گا سب دیواروں کے پار دیکھے گا، یہ جنت کی نظر ہے، تو دنیا کی نظر کہاں اور آخرت کی نظر کہاں، جنت کی نظر کہاں، یہاں پر سننے کے لیے مجھے نہیں پتا اس کے پیچھے کیا ہے، وہاں پر جو انسان سننا چاہے سب سن سکتا ہے، تو اس لیے یہ قیاس دنیا کے تعلق سے آخرت سے قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرمائے قال لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھو گے، ولیکن انظر الی الجبل، اچھا تم ایسا کرو پہاڑ کی طرف دیکھو، کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کلیم ہیں، اللہ تعالیٰ نے منع تو کر دیا لیکن وجہ بھی ساتھ بیان کر رہے ہیں، دیکھو پہاڑ کی طرف، سارے پہاڑ تھے دیکھا پہاڑ کی طرف، فن استقر مکان ہو سب ترانی، اگر یہ پہاڑ برداشت کر سکتا ہے تو تم بھی دیکھ سکتے ہو موسیٰ، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، سورة اعراف نمبر 143، اللہ تجلی سبحانہ وتعالی نے کی، پہاڑ ذرہ ذرہ ہو گیا اور اس کی دہشت سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی، عظیم نبی، اولو العزم میں سے بے ہوش ہو گئے۔ تو یہاں پر جو مخالفین ہوئے کہتے ہیں، یہاں پر لن کا لفظ استعمال کیا ہے قرآن مجید، اور یہ لن کا مطلب ہے کبھی نہیں، ہرگز نہیں، جب اللہ تعالیٰ نے ہرگز نہیں بیان کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ کبھی کوئی دیکھے گا نہیں، بلکہ جب موسیٰ علیہ السلام جاگے تو انہوں نے یہ فرمایا قال فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، سبحانک یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے عیب سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ یہ سوال کرنا ہی عیب ہے، دیکھنا بھی جائز نہیں ہے کہ کوئی شخص تجھے دیکھ سکے، تو یہ دلیل ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتا. تو اس کے جواب میں سب سے پہلی بات یہ ہے, اور یہ شرح عقیدہ طحاویہ سے میں بیان کر رہا ہوں, انہوں نے یہ جواب دیا ہے. کیونکہ آج جو لوگ کہتے ہیں ہم حنفی ہیں, پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوتا, تو ابو جعفر طحاوی جو ہے وہ خود حنفی ہے, اور وہ خود بیان کرتے کہ بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے کہ ہم حنفی حقیقت میں حنفی نہیں ہیں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ جس نے بھی یہ کہا کہ لن کا لفظ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے نفی کے لیے ہے اور آخرت میں بھی نہیں دیکھیں گے, تو یہ بات درست نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ فرمائے ولن یتمنہ ابدا, اور پھر فرمایا ونادى مالک لیقضی علینا ربک لیقضی علینا ربک. موت کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایک بار فرماتے ہیں کہ اس کی کبھی تمنا نہیں کریں, لن یتمنہ ابدا. اور جب قیامت کا دن ہوگا اور عذاب کو دیکھیں گے, جہنم کے عذاب کو دیکھیں گے, تکلیف ہوگی, تو پھر مالک جو ہے, مالک کون ہے؟ جہنم کا داروغہ. اے مالک لیقضی, اللہ تعالیٰ سے عرض کرو کہ ابھی ہم موت تو دے دے ہمیں. تو پہلے تو موت کی نفی کی گئی ہے, کبھی وہ ہرگز موت کو طلب نہیں کریں گے, اور یہاں پر موت کو طلب کر رہے ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ جو دنیا کے لیے لن استعمال ہوتا ہے وہ دنیا کے احوال کے لیے ہے, آخرت کے لیے نہیں ہے. وہاں پر لن ترے مجھے ہرگز نہیں دیکھو, دنیا میں نہیں دیکھو گے, دنیا میں کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا. کیا آخرت میں بھی نہیں دیکھو گے؟ تو ہرگز نہیں. آخرت کے کس نے منع کیا ہے؟ بلکہ دلائل اس کے برعکس ہے کہ آخرت میں لوگ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سبحانہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ انہوں نے وہ چیز طلب کی جو اس کے بس میں نہیں تھی. دنیا میں ان کو علم نہیں تھا کہ دنیا میں کوئی دیکھ سکے نہیں دیکھ سکتا, تو اس لیے انہوں نے تسبیح کی اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ نے میں نے غلطی کی ہے, تو پاک ہے اللہ تعالیٰ, کوئی آپ کی ذات سے ایسا سوال بھی کر سکے جو اس کے لیے جائز نہیں اس دنیا میں. اللہ تعالیٰ کے دیدار کے متعلق ہے. پھر آتے ہیں بعض صفات جو ہے. اللہ تعالیٰ کا ہاتھ, اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں, اور یہ ہاتھ کما یلیق بجلال سبحانہ وتعالی, جس اللہ تعالیٰ کی ذات بلند اور عالی ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی صفات بھی بلند اور عالی ہیں. مخلوق کی صفات سے کوئی مشابہت, کوئی مماثلت نہیں ہے, نہیں ملتی جلتی ہرگز نہیں. اب اس کی دلیل میں یہاں پر بعض علماء کے اقوال بیان کرتا ہوں تاکہ یہ پتہ چلے کہ سلف صالحین کا کیا موقف ہے, انہیں قرآن حدیث کو کیسے سمجھا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ نعمتیں ہیں, تو وہ اس آیت کے بارے میں کیا کہے گا؟ لما خلقت بیدی, تشدید کے ساتھ, کہ میں نے دونوں ہاتھوں سے آج میں سب کو پیدا کیا. یہ سورت سعد آیت نمبر 75 ہے. تو کیا کہے گا اس آیت کے بارے میں کیا لگ رہا کہ دو نعمت اللہ تعالیٰ دو نعمتوں سے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو؟ کیا خیال ہے؟ دو نعمتیں ہیں, دو طاقتیں ہیں, دو قدرتیں ہیں؟ نہیں. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ کا لفظ قرآن مجید میں تین طریقوں سے آیا ہے, مفرد, مثنى اور جمع. مفرد جیسا کہ اللہ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک, یدہ ایک ہاتھ, بیدہ ملک جس کے ہاتھ میں پورا ملک ہے. والمثنى, مثنى یعنی دو, جیسا اللہ نے فرمایا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی, سورۃ صاد آیت نمبر 75, کہ اے ابلیس تجھے کس نے منع کیا, یعنی تو کیوں رکا ہے میرے حکم کی فرم برداری نہیں کی اس چیز کو سجدہ کرنے کے لیے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا, یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تو نے سجدہ کیوں نہیں, تمہیں کس چیز نے روکا ہے کہ تم آدم کو سجدہ کرو جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا؟ تو یہاں پر مثنی ہے. اور جمع جو ہے جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اولم یرو انا خلقنا لہم کون سی آیت؟ اوامر ان خلقنهم بما عملت ایدینا انعاما، کیا انہوں نے دیکھا نہیں جو ہم نے ان کے لیے پیدا کیا اپنے ہاتھوں سے، یعنی دو سے زیادہ ہاتھ، انعاما اپنے نعمتوں سے. تو یہاں پر جمع ہے، تو یہ تین کے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے. اور جو مثنیٰ ہے دو، جس میں ذکر ہے دو ہاتھ کا ذکر، اللہ تعالیٰ نے اضاف الفعل اے نفسی، جو فعل اپنی طرف اللہ تعالیٰ منسوب کیا، لما خلقت بیدی، خلق خلقت بیدی، دونوں ہاتھوں سے. لیکن جب جمع کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے اضاف الیہا، اور فعل کے بعد با سے تعدی نہیں کیا، حرف با سے متعدی نہیں ہے. یعنی عملت ایدینا با نہیں ہے، لیکن خلقت بیدی، یہ فرق ہے. اب میں تفصیل بیان کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس عملت ایدینا کا مطلب ایسا ہے جیسا کہ کوئی شخص یہ کہے عملنا وخلقنا، ہم نے کیا اور ہم نے پیدا کیا. جیسا کہ کوئی شخص، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فبما کسبت ایدیکم، جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، کہ صرف ہاتھ ہی کماتے ہیں یا اس کا مطلب ہے تم خود مطلب ہے، صرف ہاتھ نہیں. اور اگر فعل اسی کی طرف نسبت کرے اور با کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو واقعی ہاتھوں نے کیا ہے، جسم نے نہیں کیا. بات سمجھے کہ نہیں؟ اگر فعل جو ہے وہ منصوب ہو فاعل کی طرف اور با بھی اس کے ساتھ لگا ہو، پھر تو مطلب یہ ہے کہ ہاتھ ہے خود. اگر فعل منصوب فاعل کی طرف نہ ہو اور با بھی نہ ہو تو اس کا مطلب ہے ہاتھ نہیں، پورا جسم ہو سکتا. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فبما کسبت ایدیکم، یہ جو تمہیں سزائیں مصیبتیں ہیں وہ یہ اس کی وجہ سے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا. کیا انسان کے ہاتھ ہی گناہ کرتے ہیں بس؟ کماتے انسان کے صرف ہاتھ ہی ہیں، زبان کچھ نہیں کماتی، پاؤں انسان کی سوچ، انسان بہت سارے طریقے ہیں انسان کے گناہ کے، گناہ کمانے کے بہت سارے راستے ہیں. تو ہاتھ کا اس لیے بیان کیا کہ کل میں سے جز کو بیان کیا ہے، اور مقصد ہے کل. لیکن ذرا غور کریں لما خلقت بیدی، یہاں پر خلق کی صفت جو ہے وہ کس کی طرف منسوب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. اور جو با کا حرف ہے وہ کس کی طرف ہے؟ ہاتھوں کی طرف ہے. یعنی جو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھوں نے ہی کیا ہے، نہ کہ پورے جسم میں. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ موجود ہیں اور دو ہیں. تو اس کی دلیل میں بیہقی اور دارقطنی میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فردوس کو پیدا کیا اپنے ہاتھ سے، اور جنت عدن کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے تورات کو اپنے ہاتھ سے لکھا. یہ تین چیزوں جو ہیں اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے کی ہیں، جنت الفردوس، جنت عدن، اور موسیٰ علیہ السلام کی تورات کو اپنے ہاتھ سے لکھا. یہ بھی جنت ہے، سب سے اونچی فردوس ہے، پھر عدن ہے، پھر دوسری جنت بہت ہیں. اب جو لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہیں ہے، ان کی چند غلط فہمیاں ہیں، غلط فہمیوں سے ہی بات اور واضح ہو جائے گی. پہلی جو غلط فہمی یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کا ذکر جو ہے وہ یا تو مفرد آئے یا مثنی یا جمع. تو تم نے صرف مثنی کو کیوں لیا جس میں دو ہیں؟ مفرد کو بھی چھوڑ دیا، جمع کو بھی چھوڑ دیا، تو کیا یہ تعطیل نہیں؟ ایک نس کو لے لیا جو دو والا ہے، باقی نس کی تم نے تعطیل کی، وہ ہمیں منع کر تم تعطیل کرتے رہتے ہو، وہ تو تم نے بھی کی ہے. اس کے جواب میں اب ذرا غور کریں ان آیت میں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کا ذکر کیا ہے. جو مفرد ہے جیسا کہ بیدہ الملک ید اللہ مغلولہ غلت ایدین، یہاں پر ید ہی وہ ید اللہ، ید مفرد ہے کہ نہیں، لیکن مضاف ہے کہ نہیں، مفرد مضاف، مفرد مضاف کا مطلب ہے العموم، صیغ عموم میں سے ہے، مفرد مضاف صیغ عموم میں سے ہے، یعنی ایک سے زیادہ مقصود ہے، جب مفرد مضاف ہوتا ہے تو عموم کے لیے، یعنی ہر ہاتھ جتنی بھی ہے، ٹھیک ہے، اور جمع جو ہے عام طور پہ عربی زبان میں جب جمع کا صیغہ ہوتے ہیں اس کے دو مقصد ہوتے ہیں، نمبر ایک صحیح جمع جو مقصد ہے کہ دو سے زیادہ، اور دوسرا مطلب کیا ہوتا ہے جمع کا، التعظیم، تعظیم کے لیے، نہیں ہوتا، ہوتا ہے کہ نہیں، کیا ہو گیا، ہم آئے ہیں، ہم گئے ہیں، ہم کتنے ہیں، ہم تو ایک ہیں، تو اردو میں بھی ہوتا ہے، نہیں ہوتا، تو یہ تعظیم کے لیے ہے، شخص تو ایک ہی ہے، تو یہاں پر جو نے جمع کا صیغہ استعمال کیا وہ تعظیم کے لیے، اور دوسری بات یہ ہے بعض علماء کے نزدیک سب سے کم جمع دو ہے، تو یہ نہیں ہے، دو ہے، سب سے کم جمع دو ہے، اگرچہ لغت والے کہتے ہیں الحمدللہ لغت والے کہتے ہیں کہ جمع جو ہے عربی زبان میں وہ تین یا تین سے زیادہ، دو مثنى ہوتا جمع نہیں ہوتا، لیکن بعض علماء کے نزدیک کہ دو بھی جمع ہوتا ہے، اور ان کے پاس بھی دلیل ہے، دلیل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما، اگر تم توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے تو پھر تمہارے دلوں نے تو سن لیا، دل کو ہدایت ہو جائے گی، تمہارے تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن یہاں پر دو جو ہیں، تتوبہ مثنی ہے اور قلوب جمع ہے، جمع ہے کہ نہیں، قلوب جمع ہے، تو اصل میں قلوب کا مقصد دونوں کے لیے، سب کے لیے ہے، دونوں کے لیے، تو دو کے لیے بھی جمع استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک آیت ہے، تو دوسری آیت بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا ہے میراث کے تعلق سے آیت میں سورۃ النساء میں فَإِن كَانَ لَهُ أُخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اگر اس کے بھائی ہوں یعنی ایک سے زیادہ بھائی ہوں تو اس کی ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے، تو بھائی اگر دو ہو تو ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے، تو اخوہ کا مطلب ہے ایک سے زیادہ، دو تین یا چار، اور تیسرے کی دلیل یہ ہے کہ جمع دو کو بھی کہا جاتا ہے، جمع نماز با جماعت دو سے ہوتی ہے یا نہیں، جو شخص دو نماز پڑھتے سے کیا صلاۃ جماعت کہتے ہیں، یہ صلاۃ مثنیٰ کہتے ہیں، صلاۃ جماعت مثنیٰ نہیں ہے، صلاۃ جماعت ہی ہے، ایک امام ایک مأمون ہے، امام اور مأمون، ایک امام مقتدی ہے، مطلب صلاۃ الجماعت ہے، تو جماعت کا لفظ استعمال ہوا کہ نہیں ہوا، تو کہتے ہیں کہ دو سے بھی جمع مقصود ہوتا ہے، یہ بعض علماء کا قول ہے، اپنی جگہ درست ہے، لیکن ہمارے جھگڑے یہ نہیں ہے، وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جمع کا مطلب دو بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا قرآن مجید میں، تو یہاں پر بھی جب ایک سے زیادہ دو سے زیادہ ہاتھ کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اس کا مطلب یہی کہ دو ہی ہیں، اچھا، اگر آپ لوگ کہتے ہیں نہیں جمع ہم جانتے کہ تین یا تین سے زیادہ ہے، ہم دو والی بات نہیں مانتے، عربی گرامر کی بات، نحو کی بات کرتے ہیں، چلو اگر یہ بھی کہ تب بھی اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جمع کس کے لیے ہے، تعظیم کے لیے ہے، کیوں، کیونکہ اس کے خلاف قرآن مجید کی دوسری آیتیں موجود ہیں، اگر تعظیم کا ہم مطلب نہیں لیتے، وہ لیتے کہ دو سے زیادہ ہی ہاتھ ہیں، تو پھر ان آیتوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، لما خلقت بیدی، کیا کہیں گے، یہاں پر آپ کو دو میں سے ایک بات کرنی پڑے گی، کون سی، یا تو اللہ تعالیٰ کے دو سے زیادہ ہاتھ ہیں جو اس ایسے ٹکراتی ہے، اور یہاں پہ تناقض ہوتا ہے، کنٹراڈکشن ہے، اللہ تعالیٰ کلام کنٹراڈکشن نہیں ہے، تو آپ کا یہ درست نہیں ہے، یا تو آپ کو یہ ماننا ہی پڑے گا کہ صرف دو ہاتھ ہے اور یہی مقصود ہے، بلکہ اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری مسلم میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک ہاتھ میں آسمانوں کو لپیٹے گا، دوسرے ہاتھ میں زمینوں کو لپیٹے گا. تو ہاتھ کتنی ہے؟ دو کا ذکر ہے تو دو ہی ہیں. اور صحیح مسلم کی روایت میں وکلتا یدیہ یمین کہ دونوں ہاتھ دائیں اللہ تعالیٰ کے, بائیں ہاتھ ہیں نہیں, دو ہیں اور دونوں دائیں ہاتھ ہیں, یمین ہے. نمبر چار کہ سلف صالحین کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں, دو سے زائد نہیں. دوسری غلط فہمی ہے, وہ کہتے ہیں بھائی کیا جھگڑے میں پڑتے ہو, پریشان کرتے ہو, کہہ دو کہ ہاتھ کا مطلب ہے طاقت, نعمت, جھگڑے ختم. کیوں پریشان ہوتے ہو, اتنی دلیل بیان کرتے ہو, لوگوں کو پریشان کرتے ہو, اور ہم سے خلاف بھی دور ہو جائے گا, ہم سب بھائی بھائی ہیں, سب مسلمان بھائی ہیں, کیوں اختلاف کی بیج بوتے ہو زمین میں؟ اس کا جواب یہ, نمبر ایک, یہ مخالف ہے ظاہر نص کے. جو نص ہے وہاں پر ید اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے, اور عربی زبان میں ہاتھ مطلب ہاتھ ہی ہوتا ہے, اور بغیر دلیل کے اس ظاہر سے اس واضح بات کو, اس واضح لفظ کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے. نمبر دو, اجماع سلف صالح کے اجماع کے بھی مخالف ہے, کہ سلف صالح کے اجماع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ مطلب ہاتھ ہی ہے, جو ظاہر میں جس کو ہاتھ کہا جاتا ہے. اب کیسے ہم نہیں جانتے, کیسے کیفیت نہیں بیان کرتے, لیکن ہاتھ جی ہاتھ ہے. وہ کہتے کہ یہ تمہیں کس نے کہا کہ سیدنا ابوبکر صدیق, سیدنا عمر بن الخطاب, سیدنا علی, سیدنا عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین, کہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ دلیل دیا بیان کرو. ہم یہ کہتے ہیں دلیل تم بیان کرو, کیونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ فرمائے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا, جزاکم اللہ خیر, آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو. صحابہ کرام یہ سوال نہیں کیا کہ دونوں ہاتھوں کو مطلب کیا ہے, دو سے زیادہ ہے, ایک ہاتھ کا کیا مطلب ہے؟ جب انہوں نے خاموشی اختیار کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانتے تھے کہ ہاتھ صرف دو ہی ہیں. اگر ظاہر کے علاوہ کوئی چیز جانتے ہوتے تو ضرور امت کو بیان کرتے, وہ ضرور کہتے, خاموشی اختیار نہ کرتے, کہ امت سے چھپاتے ہو. اگر ان کو شک ہوتا کہ ہاتھ مطلب ہاتھ نہیں ہے. بیٹا جزاک اللہ خیر, ہو گیا, شکرا, جزاک اللہ خیر. اگر ہاتھ ان کو یہ علم ہوتا کہ ہاتھ مطلب ہاتھ نہیں, کوئی اور چیز ہے, نعمت ہے, تو ضرور سوال کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, بھی ہاتھ مطلب الگ, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہاتھ مطلب نعمت ہے نا یہاں پہ, اور کوئی بھی صحیح ضعیف حدیث میں آپ کو ملے گا نہیں, کسی صحابی سے نہیں ملے گا, کسی تابعی سے نہیں ملے گا, کسی تبع تابعی, کسی سلف صالحین سے, کسی سے یہ بات نہیں ملے گی آپ کو. نمبر تین, وہ اس کا حصہ تھا, دو کا حصہ تھا. نمبر تین, اس سے ہاتھ سے مراد کبھی اس آیت میں, یعنی ہاتھ کے تعلق سے نعمت اور طاقت کبھی معنی ہو ہی نہیں سکتا. وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا لما خلقت بیدی, تو اس سے یہ مطلب ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دو نعمتوں سے پیدا کیا, دو طاقتوں سے پیدا کیا, اور یہ محال ہے. نعمت صرف دو نہیں ہے, کوئی نعمت گن سکتا اللہ تعالیٰ کی؟ وَإن تعد نعمت اللہ لا تحصوها, اللہ تعالیٰ نعمتیں گن گن کے تھک جاؤ گے, کبھی گن نہیں سکو گے, گنتی ختم ہو جائے گی, لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ختم نہیں ہوگی. نمبر چار, اگر ہاتھ سے مراد طاقت ہوتا تو آدم علیہ السلام کی فضیلت کیا تھی ابلیس پر؟ اگر ہاتھ سے مراد اللہ تعالیٰ کی طاقت تو آدم علیہ السلام کی فضیلت کیا ہے ابلیس پر؟ ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا, طاقت سے یعنی, اور آدم کو طاقت سے پیدا کیا, تو فرق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرق بیان کر رہے ہیں, اے ابلیس تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا اس شخص کو آدم علیہ السلام, جس کو میں اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا, تم سے بہتر ہے. ایک کو پیدا کیا جاتا ہے کن فیکون سے, ایک کو پیدا کیا جاتا ہے اپنے ہاتھوں سے, افضل کون ہے, بہتر کون ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ ہاتھ مطلب ہاتھ ہی ہے, طاقت اور نعمت ہو ہی نہیں سکتی. اور یہاں پر ایک بہت تعجب کی بات ہے کہ ابلیس جو ہے, یہ پانچواں لے لیں آپ, کہ ابلیس نے انکار نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو آپ یہ سزا دے رہے ہو کہ میں نے سجدہ نہیں کیا آدم کو, کیونکہ اسے بھی تو نے ہاتھوں یعنی طاقت سے پیدا کیا, تو مجھے طاقت سے پیدا کیا, تو فضیلت کیا ہے آدم کی, مجھے کیا فضیلت ہے کہ نہیں؟ لیکن شیطان نے یہ باقی بہانے بنائے, شیطان نے یہ بہانہ بنایا کیونکہ یہ بات تھی نہیں. شیطان کو بھی علم ہے کہ ہاتھ مطلب ہاتھ ہی ہے, جو آج بہت سارے علم کے مدعیوں کو علم نہ ہو سکا. سبحان اللہ, دیکھیں ابلیس کو وہ علم ہے جو ان کے پاس نہیں ہے. ابلیس کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے, وہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا انکار کرتے ہیں. کتنی تعجب کی بات ہے, کیونکہ ابلیس نے اور تو بہانے بنائے ہیں کہ مٹی سے پیدا کیا, آگ سے پیدا کیا, یہ ہے وہ, لیکن یہ کہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں سے پیدا کیا, وہ تو مجھے بھی ہاتھوں سے پیدا کیا. نہیں, کہ جب ابلیس نے یہ بہانہ نہیں عذر نہیں پیش کیا, اس مطلب ابلیس سمجھ گیا تھا اللہ تعالیٰ کے واقع دونوں ہاتھ ہیں, لیکن کما یلیق بجلالہ سبحانہ و تعالی. نمبر پانچ, نمبر چھ, جس ہاتھ کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اس سے نعمت اور طاقت مراد ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ اس کی صفات ہے کبھی قبض, کبھی بسط, کبھی انگلیاں. کیا نعمتوں کی انگلیاں ہوتی ہیں, طاقت کی انگلیاں ہوتی ہیں؟ کیا طاقت سے بھی قبض اور بسط ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا میرے بھائی. اس مطلب ہاتھ کا مطلب ہاتھ ہی ہے جس میں انگلیاں بھی ہیں, قبض بھی ہے, بسط بھی ہے. اچھا, یہ ہاتھ کیسا ہے ہم نہیں جانتے کیسا ہے, ٹھیک ہے, بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب آتے ہیں انگلی کی صفت. ہاتھ کے بعد انگلیوں کی صفت. اللہ تعالیٰ کی انگلیاں ہیں, کیسی ہیں کتنی, اللہ اعلم, ہم نہیں جانتے. انگلیاں ہیں, جی ہاں, اس کی دلیل دیکھیں. صحیح مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم کے دل, ساروں کے دل, جتنی بنی آدم ہیں سب کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہیں, جیسا کہ ایک بندے کا دل ہو. سبحان اللہ, دیکھیں طاقت, دیکھیں عظمت, دیکھیں سبحان اللہ. پورے بنی آدم, سارے لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہیں, جیسا کہ ایک بندے کا دل ہو. کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ تعالیٰ کو. کتنے, چھ ارب ہے آج, کتنی ہیں لوگ, کتنی ہیں آج, چھ ارب ہیں, اتنی تعداد کتنی لوگوں کی آج, چھ ہے, اتنا ہے کہ نہیں؟ مردوں شمار نہیں کرتے آپ لوگ بھائی, یہ بھی پڑھ لیا کرو تھوڑا سا, یہ بھی تھوڑا سا علم ہونا چاہیے. بہرحال, چھ ارب لوگوں کا دل اللہ تعالیٰ کے دونوں انگلی کے درمیان ایسے جیسے کہ ایک دل ہو. اللہ یصرف حیث یشاء, جہاں پھیرنا چاہے اللہ تعالیٰ پھیر دے. ثم قال, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللهم مصرف القلوب صرف قلوب على طاعتك, اے اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی فرما برداری میں پھیر دے. آمین رب العالمین. اے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی اپنی فرما برداری میں پھیر دے. اب امام دارمی کا میں بڑا پیارا قول بیان کرتا ہوں, اور دیکھیں کہ علماء اہل سنت والجماعت نے کس طریقے سے اس علم کو محفوظ رکھا ہے, کس طریقے سے قرآن اور حدیث کو ان دشمنوں, ان بدکار لوگوں کی غلط فہمیوں سے محفوظ کیا ہے. اب یہ پتہ چل گیا اللہ تعالیٰ کی انگلیاں ہیں, صحیح مسلم کی روایت میں نے بیان کی ہے. اب جو کہتے ہیں انگلیاں کہ نہیں ہیں, کیونکہ انگلیاں تو اگر اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی بھی انگلیاں ہیں تو پھر مشابہت ہوتی, اس لیے ہم انگلیوں کا انکار کرتے ہیں. انگلی کا مطلب ہے طاقت ہے, انگلی کا مطلب ہے نعمت ہے, قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی. امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ, امام دارمی کا نام ہے عثمان, ان کا کنیہ ابو سعید عثمان بن سعید الدارمی. امام حافظ ہے, ناقد معروف ہے, اور ان کی ایک کتاب ہے دو جلدوں میں, بڑی پیاری کتاب ہے, بشر مریسی کے رد میں, دو جلدوں میں کتاب ہے, بڑی عظیم کتاب ہے. انہوں نے بشر مریسی کا جواب دیا, بشر مریسی جہمی تھا, جہمی کو رد کیا ہے, اور بڑے پیارے انداز مناظرے میں مناظرہ ہے, اس بڑے پیارے انداز میں مناظرہ ہے. مبتد بدعت, بدعتیوں پر جو تھے, یعنی بدعت اس کو دیکھ کے لرز جاتے تھے, یہ وہ عالم تھے. ان کی وفات سن 280 ہجری میں ہوئی. اب 280 ہجری یعنی تیسری صدی, اور یہ کون سی صدی ہے؟ جو بہترین صدی ہے. خیرکم قرنی ثم الذین یلون ثم الذین یلونہم. وہ فرماتے ہیں بشر مریسی کے رد میں, ورویت ایہ المریسی, اے مریسی تو نے یہ بھی کہا, عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, انہ قال القلوب بین اسماء اصابع الرحمن, کہ لوگوں کے بندے اللہ تعالیٰ کے دو انگلوں کے بیچ میں ہیں. یقلبہ کیف یشاء, جیسے چاہے جب چاہے اللہ تعالیٰ پھیر دے. فاقررت, تم نے یہ اقرار کیا, ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قالہ, کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ثم رددته باقبح محال واوحش ضلال, الفاظ دیکھیں. اقرار کے بعد تم نے رد کیا بڑے گندے اور بدتمیز طریقے سے، محال طریقے سے اور گمراہی کے طریقے سے. ولو دفعت الحدیث اصلا کان اعذر لك، اگر تم یہ کہہ دیتے کہ حدیث صحیح نہیں ہے تمہارے لیے بہتر تھا. کہ وجہ تو تھی انکار کرنے کی، حدیث کو بھی تم نے کہا صحیح ہے، اس کا اقرار بھی کیا، پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، یہ کتنی بڑی گمراہی ہے. آگے فرماتے ہیں اور جو تم حجتیں لے کے آئے ہو وہ اتنی ٹیڑھی ہیں کہ وہ سیدھی ہو نہیں سکتی. تم نے یہ دعویٰ کیا کہ دو انگلی کا مطلب ہے دو طاقتیں اللہ تعالیٰ کی، دو قدرتیں اللہ تعالیٰ کی. مجھے یہ بتاؤ، اور تم نے یہ بھی کہا والارض جميعا قبضته يوم القيامة، کہ قیامت کے اللہ تعالیٰ کے قبضے میں زمین ہوگی. تم نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ملک میں، یعنی زمین اللہ تعالیٰ ملکیت ہوگی قیامت کے دن، تو قبضہ تو ہاتھ سے ہوتا ہے، تو اس نے یہ انکار کیا. فَيُقَالُ لَكَ أَيُّهَا الْمُعْجَبُ بِجَهَالَتِهِ، اللہ دیکھ الفاظ دیکھیں، تو تمہیں یہ کہا جائے گا تمہیں اپنے جہالت پر ناز ہے. جہالت پر ناز کسی کو ہوتا ہے؟ لیکن جو لوگ نہیں ماننے کے لیے تیار، جہالت میں بھی ہے پھر مانتے بھی نہیں، تو اس کو تو ناز ہے کہ نہیں؟ دیکھیں الفاظ دیکھیں، أَيُّهَا بِجَهَالَتِهِ فِي أَيِّ لُغَةِ الْعَرَبِ وَجَدْتَ أَنَّ إِصْبَعَيْهِ قُدْرَتَيْنِ، عربی کی کس زبان میں، کس کتاب میں تم نے پڑھا ہے کہ دو انگلی کا مطلب ہے دو قدرتیں، دو طاقتیں؟ فَأَنبِئْنَا بِهَا، ہمیں تو بتاؤ. فَإِنَّ قَدْ وَجَدْنَاهَا خَارِجًا مِنْ جَمِيعِ اللُّغَاتِ، ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ کسی بھی زبان، عربی تو دور کی بات ہے، کسی بھی زبان میں نہیں ہے کہ دو انگلی کا مطلب ہے دو طاقتیں، کسی بھی زبان میں، عربی بھی نہیں، صرف دنیا کے کسی زبان میں کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ دو انگلی کا مطلب ہے دو طاقتیں یا دو قدرتیں. انما هي قدرة واحدة، اللہ تعالیٰ قدرت تو صرف ایک ہی ہے، طاقت صرف ایک ہی ہے، اور اس ایک طاقت سے اور اس ایک قدرت سے اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو پیدا کیا، اور پوری کائنات کو یہ کافی ہو گئی ہے، یہ ایک طاقت اور ایک قدرت سے. تو لوگوں کے دل ہر چیز سے الگ ہو کر صرف دو طاقتوں کے بیچ میں کیسے آ سکتی ہے، بلکہ پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے ایک طاقت سے پیدا کیا. اور پھر مجھے یہ بتاؤ کہ تم کتنی طاقتیں گنتے رہو گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین اصبعین اصابع الرحمن، کہ دو انگلیاں ہیں، اور تم یہ کہتے ہو کہ دو سے زیادہ قدرتیں ہیں، تین بھی ہو سکتی، چار بھی ہو سکتی ہیں. تو دلوں کے تعلق سے تم نے صرف دو کا بیان کیا ہے، اور اس کے سوا تم نے یہ کہا ہے کہ وہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہیں، طاقت محدود ہے، تو یہاں پر اپنے حد لگا دی ہے دو کی، وہاں پر کہ تو لا محدود ہے، تو یہ تمہارے اپنے قول میں تناقض ہے، اور یہ بات بالکل قبیح ہے اور گمراہی ہے. یہ بشم ریسی کے رد میں صفحہ نمبر 59 میں یہ باتیں بیان کی ہیں، آپ مزید اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو اسی حساب سے اللہ تعالیٰ کی دو انگلیاں ہیں. ٹائم ہو گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آج کے درس میں ختم کروں، لیکن کتنی رہ گئی ہیں، جو صفت رہ گئی میں وہ بیان کر دوں. صفت القدم، اللہ تعالیٰ کا قدم مبارک، یہ صفت ہے. پھر صفت الساق، اللہ تعالیٰ کی پنڈلی. صفت العینین، اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں. اور صفت الوجه، اللہ تعالیٰ کا چہرہ. یہ پانچ صفات ہیں، یہ باقی رہیں گے آگے درس میں، انشاءاللہ میں بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہمیں ذریت کو اور سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اچھا ایک سوال ہے، جنت میں تین طرح کے لوگ ہوں گے، کچھ جہنم کے خوف کی وجہ سے نیکیاں کریں گے اور جنت میں جائیں گے، کچھ وہ جنت کی خود پیش کی وجہ سے نیکیاں کریں گے، کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیکیاں کریں گے، تو کیا سر جنت اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے، یا صرف وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے چہرے کے لیے نیکیاں کیا وہ لوگ؟ واضح فرمائیں گے، جو جنت میں جائیں گے سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اللہ تعالیٰ کے دیدار سے کوئی جنتی محروم نہیں ہوگا. کیوں؟ دلیل یہی حدیث
اتا سوال کس سے کرے گا؟
بعض جنتیوں سے یا سب جنتیوں سے؟ سب سے. کیا تمہیں اور چیز چاہیے؟ جواب کون دیں گے؟ بعض دیں گے یا سب دیں گے؟ سب دیں گے. اچھا یہ کہ کچھ نیچے ہوں گے, جنہ کے درجے ہیں نا کچھ نیچے ہیں, اور درجے ایسے جیسے ہمیں آسمان میں تارے نظر آتے ہیں, اتنا فرق ہے. تو سب ایک وقت میں بیان کریں گے, سب ایک وقت میں دیکھیں گے, تو سب جنتیں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کو. ٹھیک, میں نے جواب دے دیا. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.